بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں لی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشت گردی۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، پچھلے کچھ برسوں سے انتہا پسندی اور ساتھ ہی دہشت گردی پاکستان کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، عمائدین، اکابرین، حکومت، سب یہی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دہشت گردی ملک کے استحکام اور ملک کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور ان کا بیان بھی اسی طرح کا آتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پورا عزم سنجیدہ ہیں اور اس کو ہر حال میں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کا نیٹورک آئے دن پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ان کا دائرہ بھی روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ دہشت گردانہ واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بے گناہ عام شہری مارے جاتے ہیں، سیکورٹی اہلکار مارے جاتے ہیں، کبھی سیاستداں مارے جاتے ہیں، تو کبھی بڑے بڑے فوجی اڈوں اور مراکز پر حملہ ہوتا ہے اور ملک کی حفاظت کرنے والے فوجی جوانوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں تو صورتحال دہشت گردی کے تعلق سے پاکستان میں بے حد پیچیدہ نظر آتی ہے، اور اس درمیان جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں وہ پاکستان کے شیعہ مسلمان ہیں۔ بہرحال جو اعداد و شمار تازہ سامنے آئی ان کے مطابق صرف جنوری کے مہینے میں پاکستان میں دہشت گردانہ واقعات میں 199 افراد مارے گئے ہیں، جن میں 162 عام شہری ہیں، بقیہ یا تو سیکورٹی فورس پولیس اہلکار ہیں یا پھر فوجی عہدیدار یا فوجی اہلکار شامل ہیں۔ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے اور جو دہشت گردی کی یہ جو خطرناک لہر اور لعنت پورے پاکستان میں اپنے پنجے کو گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا خاتمہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی باتیں کرنے والی حکومت، فوج اور وہاں کے جو انتظامی ادارے ہیں وہ آئندہ کا لائحہ عمل کس طرح سے اور کیسا تیار کریں کہ اس لعنت کا خاتمہ کیا جائے اور پاکستان کے عام شہریوں کو احساس تحفظ دلایا جائے، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ مگر اس سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی، اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان کو اس وقت جس سنگین صورتحال کا سامنا ہے اس میں ایک طرف بلوچستان، کراچی اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات ہیں جن میں خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب مشرقی و مغربی سرحدوں پر گاہے بگاہے ہونے والی جھڑپیں اور فاٹا میں ڈرون حملوں کے واقعات ہیں۔ جمعے کے روز صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو کے ایک بازار میں نماز جمعہ کے بعد ایک مسجد کے قریب خود کش دھماکے میں دو پولیس اہلکاروں سمیت 27 افراد جاں بحق اور 50 زخمی ہو گئے۔ ایک موٹر سائیکل سوار نے دھماکے کے لیے 7 کلو بارود استعمال کیا جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ کراچی میں بھی اسی روز ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 2 سیاسی کارکنوں سمیت مزید 7 افراد مارے گئے، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں سے مزید 24 لاشیں بھی ملیں۔ پورا ملک بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے اور بے گناہ انسان اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اب تک حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اس سلسلے میں جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں ان سے دہشت گردانہ حملوں اور بدامنی کا سدباب نہیں کیا جا سکا ہے۔ کیا بیرونی طاقتیں دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں، یا دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں، یا ان المناک واقعات کا تعلق محض پاکستان کے اندرونی مسائل سے ہے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں متعدد بیرونی طاقتیں براہ راست سرگرم عمل ہیں۔ امریکی حکام نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر پاکستانی خفیہ ایجنسی ہم سے تعاون نہ کرے تو بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ہمارا اپنا انٹیلیجنس نیٹورک موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نیٹورک میں ریمنڈ ڈیویس جیسے غیر ملکی افراد کے علاوہ مقامی لوگ بھی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو پاتی۔ پاکستان میں کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو انتہا پسند وہابی نیٹورک کا حصہ ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق سرگرمیاں حتیٰ مسلحانہ کاروائیاں انجام دیتے ہیں۔ طالبان، سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی جیسی متعدد تنظیموں کا نام اس سلسلے میں لیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری بھی اپنے ایک بیان میں غیر ریاستی عناصر کی بات کر چکے ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اس المناک صورتحال کے پیش نظر دو مسائل خصوصی طور پر توجہ طلب ہیں۔ ایک یہ کہ دہشت گردی کی اس لہر نے پوری قومی معیشت کو متزلزل کر کے رکھ دیا ہے اور غربت و افلاس، بے روزگاری، صنعتی اداروں کی بندش، سرمایہ کاری میں زبردست کمی اور ملک سے سرمایہ کے فرار کا عمل تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ حکومت اپنی آئینی مدت اقتدار پوری کر چکی ہے اور آئندہ انتخابات کی آمد آمد ہے، جس کے لیے ملک گیر سطح پر امن و امان اور شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات انتخابی عمل کو متاثر کر سکتے ہیں، جس سے پاکستان دشمن عناصر، مہم جو اور مفاد پرست قوتوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور جمہوریت کے استحکام و فروغ کی جانب مثبت پیش رفت میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی اور یہ صورتحال پورے ملک کو درہم برہم کر کے رکھ دے گی۔ اس منظرنامے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ نہ صرف حکومت بلکہ تمام سیاسی و مذہبی جماعتیں پوری سنجیدگی سے صورتحال کا جائزہ لیں، اس کے پس پردہ عوامل کو منظر عام پر لائیں اور ملک کو اس سے نکال کر امن و استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کا جامع لائحہ عمل بنائیں اور اس پر واقعی عمل درآمد کی کوشش کریں۔
یہ ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ ایک مختصر سی رپورٹ پاکستان کے حالات کے تعلق سے ملاحظہ فرمائی۔ بہرحال تصویر کافی حد تک واضح ہو چکی ہوگی۔ اب چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی جناب یاور بخاری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت شکریہ آپ کا۔ یاور صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پاکستان میں ان دونوں حالات دہشت گردانہ واقعات کے تعلق سے تیزی کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں، اور ابھی جمعے کو جس بہیمانہ اور دل خراش طریقے سے دہشت گردانہ واقعات یا واقعہ انجام دیا گیا ہنگوں میں، جب نمازی اللہ کی عبادت کر کے، اس کے حضور سجدہ کر کے، اس کی بندگی کا اقرار، اعتراف اور اعلان کر کے مسجدوں سے باہر نکل رہے تھے، تو ان پر دہشت گردانہ حملہ کیا گیا۔ اسلام کے نام پر یہ دہشت گردانہ کاروائی انجام دینے والے کیسے مسلمان ہیں جو نماز پڑھ کر نکلنے والے نمازیوں کو خون میں غلتا کرتے ہیں؟
جی علی عباس صاحب، یہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یا یہاں پر جو انتہا پسندی جو ہے اور فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بہت سے عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہیں اور بہت سے اس کے پیچھے ایک انالیسز، ایک وسیع انالیسز کی ضرورت ہے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ ہم یہ مختصر سے وقت میں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو دہشت گردی ہے یا انتہا پسندی ہے اس کے بارے میں مختصر سے وقت میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس خطے میں انسرٹینٹی کا، عدم استحکام کا، اور خصوصاً پاکستان میں، وہ امریکہ کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ امریکہ کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو؟ کیونکہ امریکہ نے، آپ دیکھیں، اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے خلاف ایک خم ٹھونک رکھا ہے، اس سے کوئی دوستی نہیں، دشمنی کا ایک وہ کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہاں پر امن ہے، وہاں سب کچھ ہے، اور جو دوست ہیں، جو دوستی کا دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان، اور امریکہ سے امداد بھی حاصل کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیں وہ امریکہ اپنے کارڈز کس طریقے سے کھیلتا ہے۔ اور وہ خصوصاً یہ جو مشن ایک گزشتہ 10-12 سال سے انہوں نے ایک مسلم ممالک اوپر جنگ مسلط کر رکھی ہے، ان میں مسلم ممالک میں تفرقہ، انتشار پھیلانے کی سازش ہے، تاکہ مسلم ممالک کو آپس میں باہم دست و گریباں کیا جا سکے اور ایک دوسرے سے دور کیا جا سکے۔ اب اس میں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ عرب ریاستیں، عرب ممالک جو ہیں، کچھ مشرق وسطی کی ریاستیں، وہ امریکہ کا ساتھ دے رہی ہیں، وہ نہ صرف ساتھ دے رہی ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ مجرمانہ امت مسلمہ کے ساتھ مجرمانہ جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ کے مذموم ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ انٹرفیرنس اپنے ہی مسلم ممالک میں کر رہے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں، یہاں پر آپ نے بھی ابھی رپورٹ میں بھی دکھایا، آپ نے بھی بات کی کہ وہابیت جو ہے اس کے زیر اثر جو ہے کچھ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ امریکہ نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، کبھی امریکہ کسی طالبان کو گڈ طالبان کا نام دے دیتا ہے، کسی طالبان کو بیڈ طالبان کا نام دے دیتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ امریکن ایجنٹس ہیں جو یہاں پر پاکستان میں عدم استحکام پھیلا رہے ہیں، اور امریکن ایجنٹس ہی کے امریکہ ہی کے اعلی کار یہاں پاکستان کے ہی لوگ ہیں جو امریکہ کے اعلی کار ہوئے ہوئے ہیں، اور امریکہ نے اتنا پیسہ یہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روز بروز دن روز افزوں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، یا روز افزوں بڑھتی ہوئی یہ جو انتہا پسندی ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ حکومت پاکستان چونکہ مجبور اور بے کس ہے، اور نہ ہی پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ پاکستان کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہیں، کیونکہ 5 سال ہو گئے کہتے ہیں جمہوریت 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 آئے گی تو پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، 5 سال ہو گئے پاکستان میں جمہوری حکومت نے اپنے آئینی مدت بھی پوری کر لی ہے، 5 سال میں اگر ہم دیکھیں تو انتہا پسندی بھی بڑھی ہے، 5 سال میں جو ہے پاکستان میں عدم استحکام بھی بڑھا ہے، پاکستان میں مہنگائی بھی بڑھی ہے، پاکستان میں توانائی کی قلت بھی ہوئی ہے۔ اب ایران کے ساتھ پاکستان نے توانائی کے لیے حصول کے لیے جو ایک وہ منصوبہ بنایا اور ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کو بھی اب لات و لعل سے کام لیا جا رہا ہے صرف امریکہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو جب تک پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام امریکہ سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے، لیکن پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ امریکہ کی گود میں اس طریقے سے بیٹھے ہیں جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھا ہو اور اسے فیڈ نہ کیا گیا تو وہ مر جائے گا۔ سمجھ نہیں آتی کہ حکمران جو ہیں یہ کیوں کر امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ امریکہ جس طریقے سے چاہتا ہے پاکستان میں اپنے کارڈز کھیل رہا ہے، اور اب پاکستان کو، چونکہ پاکستان جو ہے یہ دنیا اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے، اس کی ایٹمی قوت کو یا تو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں، یا پاکستان کے ایٹمی جو ہتھیار ہیں ان کو پاکستان سے چھیننے کے لیے امریکہ نے یہ ساری سازش کر رکھی ہے۔ اب اس ساری سازش سے نمٹنے کے لیے اگر ہم کہیں کہ یہ فوج آ جائے، وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی فوج واحد ایک ایسی فوج ہے جو اس تمام میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل سے نبرد آزما ہو سکتی ہے، کیونکہ اب ادھر جمہوریت کا راگ الاپا جا رہا ہے، جمہوری حکمران جو ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے فوج کو کارنر کر دیا ہوا ہے، فوج کو جب بھی ٹاسک دیا گیا، فوج کو سوات میں ٹاسک دیا گیا، انہوں نے سوات کو دیکھے کس طریقے سے کلیئر کیا، اور وہاں پر انہوں نے ایک جو بڑھتے ہوئے جو کہا جا رہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ اسلام آباد تک آن پہنچے، انہوں نے وہاں پہ ان کی پیش قدمی کو روکا، نہ صرف پیش قدمی کو روکا بلکہ سوات کو دہشت گردوں سے پاک بھی کیا۔ اب فوج جو ہے وہ تو جمہوری
جی یار صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، بہت شکریہ آپ کا،
ان کو آرڈر کرنا ہے،
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ چلتے ہیں اس وقت سیدھے کراچی جہاں پر ٹیلی لائن پر موجود ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار جناب پروفیسر شمیم اختر صاحب۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔
السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں؟
جی خدا کا شکر ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی رحمان ملی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا کچھ دنوں قبل کہ فروری کے اوائل میں، چونکہ آپ کراچی میں، اس لیے میں کراچی کے تعلق سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کراچی میں فروری کے اوائل میں خطرناک دہشت گردانہ واقعات ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی دشمنوں نے ان منصوبوں کی تیاری کر لی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں جو دہشت گردانہ واقعات ہو رہے ہیں اس میں طالبان نہیں بلکہ لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ ملوث ہیں، یعنی بیرونی دشمن نے برنامہ ریزی کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے اور اس پر عمل درآمد لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ۔ اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد ان لوگوں یا ان گروہوں تک پہنچا کیوں نہیں جاتا آپ کے خیال میں؟
یہ آپ نے بڑا نقطے کا سوال کیا ہے، اور یہ سوال تمام پاکستانیوں کے ذہن میں ہے، اور فروری میں جو شہر گیر فسادات کی پیشینگوئیاں کی جا رہی ہیں تو مجھے تو عجیب سا لگتا ہے، کیا جنوری میں خون خرابہ نہیں ہوا، دسمبر میں نہیں ہوا، نومبر میں نہیں ہوا، یا پورے سال گزشتہ میں क्या खून की नदियां नहीं बही? कोई ऐसा दिन हुआ जिसमें 6, 7, 8, 9 एक दर्जन लाशें लोग उठाते रहे? तो फरवरी में क्या हो जाएगा? क्या मुल्की खाना जंगी होगी जिसका आगाज कराची से होगा? ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जहाँ तक के आपका ये सवाल है कि उन्होंने जब मुजरिमों की निशानदेही कर दी है तो आखिर उन पे हाथ क्यों नहीं डाला जाता? देखिए, कराची में जो कत्ल हो रहे हैं उसका कोई एक सबब नहीं है। एक तो है फिरके वाराना, जिसमें कुछ नादीदा कुत हैं, अब उनका नाम भी ले लिया रहमान मलिक साहब ने, तब तो उन्हें नादीदा नहीं कहा जा सकता, वो शिया सुन्नी फसादात करा रही हैं। अच्छा, दूसरे जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसमें उतना ही खून खराबा हुआ है जितने फिरके वाराना फसादात में हुआ है, वो है लिसानी और नस्ली फसादात, यानी महाजिर और पठान, महाजिर और सिंधी, महाजिर और बलोच, इस किस्म के फसादात जो हैं कराची में आए दिन होते हैं, उसके नतीजे में हदफी कत्ल होते हैं और इनमें लोग गिरफ्तार भी किए जाते हैं, लेकिन सजा नहीं होती इस वजह से कि पुलिस उनके खिलाफ शहादत मुरतब नहीं कर सकती। इसमें पुलिस का भी ज़्यादा कसूर नहीं है, इस वजह से कि जो ऐनी शाहजीन होते हैं वो खुद को इतना गैर महफूज समझते हैं कि वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते। तो अगर पुलिस उन गवाहों को नामजद कर भी दे और वो गवाही न दें तो इसमें पुलिस का भी कसूर नहीं है और अदालत का तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब अदालत के सामने केस की शहादत ही नहीं पेश की जाएगी तो अदालत जाहिर को रिहा कर देगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छा, और एक जनाब और सतह है जिस पे खून खराबा हो रहा है, एक तो मैंने नस्ली और लिसानी बताया, और एक एक ही नस्ल और एक ही जुबान बोलने वालों के अंदर भी खून की होली जो खेली गई वो कम नहीं है। तो ये फसादात हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या बताई जाती है? कराची शहर में गवर्नमेंट के जो प्लॉट्स हैं या ज़मीनें हैं उन पे कब्जा, और कराची में भट्टा लेके अपनी गैर कानूनी और सियासी सरगर्मियों को तकबीयत पहुंचाना, ये असबाब हैं इसके। और पुलिस कहते हैं कि पुलिस की नफरी बहुत कम है और उसके पास जो हथियार हैं वो खुदकार नहीं हैं, ये रोना हम रो रहे हैं कोई साला साल से। तो भाई क्यों आखिर खुदकार हथियार इनको क्यों नहीं दिए जाते, उनको तरबियत क्यों नहीं दी जाती? सबसे बड़ी बात साहब ये है कि सियासी अज़्म यानी पॉलिटिकल विल जिसे कहते हैं उसका फकदान है। कराची में और दूसरे फसाद ज़दा इलाकों में मसलन कोयटा, ये दो शहर जो हैं बन अक़वामी सतह पर बड़े बदनाम हो चुके हैं, यहाँ हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं, क्यों साहब यहाँ फौज से क्यों नहीं लगा दिया जाता? फौज को घर घर तलाशी लेके गैर कानूनी असलाह बरामद करने का अख्तियार दे दिया जाए। अच्छा, और ये गलत ख्याल है कि अगर फौज को तलब किया जाएगा तो फौज मार्शल लॉ लगा देगी और जमहूरियत डिरेल हो जाएगी, ऐसा हरकत नहीं होगा, क्योंकि कानून जो है ताजीरात पाकिस्तान उसमें डिप्टी कमिश्नर को इस बात का हक हासिल है कि अमन अमान अगर पुलिस कायम नहीं कर सकती तो फौज को अपनी मदद के लिए तलब कर सकता और वो फौज डिप्टी कमिश्नर के मातहत होगी, उसके इदारे के मुताबिक काम करेगी। लिहाजा अगर फौज को लगा दिया जाए तो इसका कोई खतरा नहीं कि फौज इकतदार पर काबिज हो जाएगी, और अगर वाकई साहब फौज इकतदार पर काबिज होना ही चाहती है तो कौन माई का लाल उसको रोक सकता है?
जी प्रोफेसर साहब, अगरचे इस वक्त मंजूर रजीज साहब हमारे लंदन स्टूडियो में मौजूद हैं, वो हमारा इंतज़ार करेंगे, लेकिन आप ही से अगला सवाल भी करना चाहूँगा। आपने मुख्तलिफ जो ख्यालात का इजहार किया कराची के ताल्लुक से और पाकिस्तान के भी ताल्लुक से, एक जो चीज़ कही जाती है, आप बहुत बुजुर्ग हैं हमारे, बहुत ही माजरत के साथ, कि फ़िरका वाराना शिया सुन्नी, लेकिन देखा यह जाता है कि ये जो इस तरह के वाक़ियात हो रहे हैं मसलक की बुनियाद पर पाकिस्तान में, आमतौर से लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान में अभी भी आज की भी तारीख में शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं है, और कम से कम कराची की सतह के बारे में तो लोग ये कह सकते हैं कि 90% या 85% इलाके ऐसे हैं कराची के जहाँ पर शिया सुन्नी एक दूसरे के साथ आस पास पड़ोस, एक शिया का घर है तो एक सुन्नी का घर है। तो अगर ऐसा होता तो मेरा ख्याल है कि किसी भी शख्स का वहाँ रहना दूभर हो जाता। और अभी जो हंगू में वाकया हुआ जुमे को अहले तशय्यु की मस्जिद में, और जब लोग वहाँ मारे गए तो मदद के लिए जो सबसे ज़्यादा लोग पहुँचे वो हम अहले सुन्नत बरादरान थे। तो ये जो मीडिया की तरफ से इशारा किया जाता है शिया सुन्नी का मसला, तो इसकी आप क्या वजाहत करेंगे?
जनाब शायद मेरी बात को गलत समझा आपने, मैंने ये कभी नहीं कहा कि शिया और सुन्नियों में मुनाफरत है, बल्कि मैंने कहा कि जिन कुवतों की दीदा या नादीदा निशानदेही की गई है वही कुवतें ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ वो दोनों तरफ वारदात करती हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ एक फिरके के अपराध करती हैं,
यकीनन ऐसे
दूसरों को भी कत्ल करते हैं।
जी जी।
मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करूंगा कि शिया सुन्नी मुनाफरत कतल नहीं है यहाँ पे, और शिया सुन्नियों के दरमियान ताउन है, मुआलात हैं, वरना जैसे आपने फरमाया कि हमले होते रहते, डू बदू लड़ाई होती रहती, एक हजूम दूसरे हजूम पे चढ़ाई करता है जैसा कि फिर कबारा फसादात में हुआ करता है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। बल्कि जनाब यहाँ कराची में ऐसा होता है कि जब इस किस्म की वारदात होती हैं तो अगर सुन्नी मारा जाता है तो शिया हजरात अपना खून देते हैं, और अगर शिया मारा जाता है तो सुन्नी अपना खून का एहतियात देते हैं, ऐसा रोजमर्रा होता है, और नमाज जनाजा में दोनों शरीक होते हैं। मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, मीडिया जो है मैं समझता हूँ कि खास एजेंडे के तहत और कुछ कुवतों के इशारे पर यह तासर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि इसका मकसद सिर्फ एक है, वो ईरान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान रंजिश पैदा करना।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं मुमताज दानिश्वर और आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर मंजूर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
मंजूर साहब, जब भी इस तरह की बात होती है तो वो सहाफती हलकों में भी ये बात कही जाती है और रियासती हलकों में भी कही जाती है और हुकूमती हलकों में भी कही जाती है कि दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, इसमें शक नहीं। अभी यावर बुखारी साहब भी कह रहे थे कि अमेरिका खेल खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो अमेरिका से तो कोई तवक्को रखी ही नहीं जा सकती कि वो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेगा, ये पाकिस्तान की पूरी राय अम्मा का ख्याल है। तो जब अमेरिका से कोई तवक्को नहीं तो बार बार ये कहना है कि दुश्मन हमारे मुल्क में आदम इस्तेकाम पैदा कर रहा है, तो दुश्मन से तो यही तवक्को है, लेकिन जो दाखिली सतह पर जैसा कि रहमान मलिक साहब और दीगर बार बार ये कह चुके हैं कि ये कहना है कि बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात अंजाम दे रहे हैं, ये जो है वो अपने आप को धोखा देना है, खुद पाकिस्तान के अंदर ऐसे नासिर हैं जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, तो जो पाकिस्तान के अंदर हैं और ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की एजेंसियों, इंटेलिजेंस इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों में इतनी तवानाई है कि इनसे आइनी हाथों से निमटें, तो कहाँ पर खला आपके ख्याल में है कि नहीं निपटा जा सका अब तक?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि यह खला यूँ पैदा हुआ है कि जो अमन व अमान के ज़िम्मेदार लोग हैं हुक्मरानों की सतह पर, फिर जो ला को नाफिज करने वाली एजेंसियाँ उनकी सतह पर, दोनों के बारे में ये कहूँगा कि सबसे बड़ा नुक्स जो है वो उनकी सलाहियत का है और दूसरा जो उनका नुक्स है वो नीयत का है। ना इनकी नीयत है ना इनको फुर्सत है कि अपने ज़ाती मफादात से बालातर होकर ये कौमी मफादात के लिए कोशिश करें कि अमन व अमान हो जाए। अब मैं रहमान मलिक की एक बात करता हूँ, क्योंकि ये आजकल नफ्स नातका बने हुए हैं सबका, और कोई छोटी सी बात हो तो उस पर अपना फतवा जारी कर देते हैं कि मैं यूं कर दूंगा यूं कर दूंगा, आहनी हाथ से निमटा जाएगा, गर्दनें तोड़ देंगे, इनको लटका देंगे, ये करेंगे। अब ये बताइए, किसी मुल्क का वजीर दाखला अगर ये यकीन से कहे कि फलां दिन फलां वक्त फलां शहर में फलां मौके पर इम्कान नहीं है दहशतगर्दी का बल्कि होगी, ये तो वही शख्स कह सकता है कि जिसके पास 100% पूरी इतलात मौजूद है, उसको फसादात करने वालों का सारा हुदूद अरबा मालूम है, उनके नाम तक मालूम है, उनके किरदार मालूम है, उनकी नकलो हरकत उनके इल्म में है। उसके बावजूद आपने देखा कि कभी ऐसा हुआ हो कि फसादात होने से पहले कहीं रुक पाए हों? फसादात होने के बाद कहा जाता है कि जी हम ये गैर मुल्की हाथ है इसमें और हम इनको ख़त्म करके रहेंगे। دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے بارے میں آپ کے میں نے دوسرے حضرات کی بھی گفتگو سنی، دہشت گردی جو پاکستان سارے میں ہو رہی ہے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہم بار بار یہ کہنے پر جو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ صرف مذہبی منافرت کی بنا پر ہے یا اس کو اس طرح ہوا دی جا رہی ہے، وہ میں مانتا ہوں کہ یقیناً ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کا نام خود رحمان ملک نے لیا ہے، سپاہ صاحبہ ہیں، لشکر جھنگوی ہے، دوسرے اسی کے نام کی اور تنظیمیں ہیں، ان کے بارے میں تو آپ دیکھیں 25 برس سے امریکہ کے فوجیں آنے سے پہلے، 79 کی اگرچہ جنگ شروع ہو چکی تھی رشیا والی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب سے لے کر اور کراچی تک اور ہر صوبے میں ان لوگوں نے ایک دہشت گردی کا خونی بازار گرم کیا ہوا تھا، کئی علماء کو مارا۔ ابھی ریسنٹلی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 4-5 سال کی بات ہوگی، نشتر پارک میں محفل میلاد پر لوگوں نے انہوں نے حملہ کرایا اور وہاں جو تھے بریلوی حضرات جو تھے ان کو ذبح کر دیا گیا۔ اسی طرح باقی کئی دیوبندی حضرات بھی اس زد میں آئے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ صرف مذہبی منافرت کے نام پر جو یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے موقع دیکھا ہے کہ حکمران کمزور ہو چکے ہیں اور حکمرانوں کی نہ نیت ہے، نہ ان کو فرصت ہے، نہ ان میں صلاحیت ہے، تینوں چیزیں نہیں، نہ فرصت ہے، نہ ان میں صلاحیت ہے، نہ نیت ہے کہ فسادات کو بند کیا جائے۔ ہمیں اس ایک اور بات کی طرف آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں ناظرین کی اور حاضرین کی، وہ یہ کہ ان فسادات میں ایک نیا عنصر شامل ہو گیا ہے، اور وہ عنصر یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ موقع ملا کہ اب چونکہ حکومت کمزور ہو چکی ہے، نفاذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بے بس ہو چکے ہیں، تو جو مالی منفعت کے لیے، میں کراچی کی اسپیشل بات کر رہا ہوں کہ مالی منفعت کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے اور اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے کئی ایسے گروہ نکل آئے ہیں سامنے کہ جو بھتہ وصول کر رہے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اغوا برائے تاوان ہوتا ہے، یہ تمام باتیں جو ہے اس کا مذہبی منافرت سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ چونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں، اور حکمران جو ہیں ان کے حکمرانوں کے اندر بھی ان کی پشت پناہی کرنے والے موجود ہیں، چونکہ ان کو وہ سیاسی مفادات ملتے ہیں ان کو، تو اس لیے ان کو موقع مل گیا، اس لیے وہ مال بنانے کے چکر میں اب یہ قتل و غارت کا بازار جو ہے اتنا وسیع ہو چکا ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے، چند ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے کہ جو ان تمام مفادات سے بالا تر ہوں، جن کے ذاتی مفادات اس سے وابستہ نہ ہوں، اور جو اخلاص سے یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کے شہری امن کا، سکون کا سانس لے سکیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کراچی کے اندر ایسے ایسے مناظر بھی سامنے میں آئے کہ بے گناہ بچوں کو اغوا کیا گیا، پھر ان کو ذبح کر دیا گیا، اور کچھ لوگوں کو معلوم بھی کہ کون لوگ یہ شرارتیں کر رہے ہیں، کون یہ کر رہا ہے حرکتیں، لیکن ان کی پشت پناہی چونکہ ہو رہی ہوتی ہے حکمرانوں ہی کی طرف سے۔ اب لیاری کے اندر دیکھیے کہ ساری دنیا اظہر من الشم سے، یہ کسی چھپانے کی بات نہیں ہے کہ وہ لڑائی جو ہے وہ این کیو ایم اور پیپلز پارٹی والوں کے درمیان ہے، اس لیے وہ وہاں سے ان کو پشت پناہی ملتی ہے۔ اب دیکھیے اجمل پہاڑی کو 100 قتل کے اس کے اوپر مقدمات، اس کو رہا کر دیا گیا ہے، یہ ایک اور عذر لنگ تراشا گیا ہے حکمرانوں کی طرف سے کہ جی عینی شاہد نہیں ملتے اور ان کو اس لیے ان کو کیس چھوٹ جاتا ہے۔ بھئی پہلے انہیں گرفتار تو کرو، تم سامنے تو لاؤ ان کو، ان پر مقدمات چلائے جائیں، اس کے بعد جا کر گواہیوں کی باری آئے گی، اور پھر جہاں نیت ہو، جہاں اخلاص ہو، تو گواہ بھی ہوتے ہیں، گواہ موجود ہوتے ہیں، ان کو اگر تحفظ دیا جائے یا ان کو پتہ ہو کہ ہم گواہی دینے کے بعد ہم پر کوئی زد نہیں آئے گی، تو یقیناً وہ لوگ بھی سامنے موجود آ جائیں گے۔ دیکھیے اب رہا تیسرا اور عنصر جو ہے، یہ گروہی مفادات جو ہوتے ہیں، اے این پی والے جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی تنظیمیں موجود ہیں پٹھانوں کی، اسی طرح جو ہے ایم کیو ایم والے ہیں ان کے پاس بھی ہیں، پیپلز پارٹی والوں کے پاس بھی ہیں، اب دوسرے گروہوں نے بھی اپنے جو ہے نا، ساری دنیا یہ جانتی اور مانتی ہے کہ ہر سیاسی پارٹی نے اپنا ایک عسکری ونگ قائم کیا ہوا ہے، عسکری ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے کہ جو کوئی بات نہ مانے تمہاری دلائل سے، تمہیں اس کو قائل نہ کر سکو، باتوں سے اس کو اپنے ساتھ ہی نہ بنا سکو، تو پھر گن کی نوک پر، پھر بندوق کی نوک پر، تو اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں جو ہو گئی ہیں، گروہی مفادات بھی ہیں، سیاسی مفادات بھی ہیں، مذہبی مفادات بھی میں مانتا ہوں، لیکن جو مذہبی مفادات کے نام پر کر رہے ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ کسی اپنے عقیدے سے اتنے مخلص نہیں ہے، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کو اپنے ایمان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، عقیدہ توحید و رسالت سے دلچسپی نہیں ہے، اگر ہو تو وہ ظاہر ہے کہ کسی کلمہ گو کو کیوں ماریں گے، وہ اپنے اتنے وہ جہالت میں مبتلا ہیں کہ میں نہیں مان سکتا، میرا ذہن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ اخلاص فی الدین کے لیے جا کر دوسرے گروہ کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، قطعی طور پر نہیں۔
میں پھر آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا ہوں،
جو ہیں دنیاوی مفادات آ چکے ہیں۔
جی میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتا ہوں، چونکہ کچھ منٹ کے بعد آپ سے ہمارا رابطہ بہرحال منقطع ہو جائے گا، لیکن اس وقت یاور بخاری صاحب سے ایک سوال کر کے آپ کی خدمت میں دوبارہ لوٹتا ہوں۔ یاور بخاری صاحب، رحمان ملک صاحب نے یہ کہا کہ کراچی کے تعلق سے جو ہمیں اطلاعات معلوم ہوئی وہ ایجنسیوں کے ذریعے سے اطلاعات ہمیں معلوم ہوئی ہیں، تو یہ کہ ایجنسیوں کے ذریعے ہمیں یہ اطلاعات معلوم ہے کہ کراچی میں دہشت گردانہ واقعات ہو سکتے ہیں، دیگر علاقوں میں ہو سکتے ہیں، تو کیا اس سے ایجنسیوں کے کردار پر سوالیہ نشان نہیں لگتا؟
جی دیکھیں، ایجنسیاں جو ہیں وہ کام اپنا کر رہی ہیں، ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے سول حکومت کو فیڈ بیک دینا ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا، اب جو سول حکومت ہے ڈیسیجن اس سے لینا ہوتا ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں، اب سول حکومت جو ہے وہ اگر نااہل لوگوں پر مبنی ہو، جو ایسے لوگ حکومت میں ہوں جو ملکی وسائل کی بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہوں، جن پر کرپشن کے الزامات ہوں، جن کے اوپر کروڑوں کی نہیں اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہوں، وہ لوگ کس طریقے سے یہ ان حالات کو ٹھیک کریں گے، ان کی تو فیور میں جاتے ہیں۔ اور ایک بدقسمتی کی بات یہ آ چکی ہے کہ اب جو پولیٹیکل پارٹیز نے جو کردار ادا کرنا تھا کہ وہ ملک کو بہتری کی طرف لے جاتی، یہ کولیشن گورنمنٹ اس برے انداز میں ناکام ہوئی ہے کہ اب آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کولیشن گورنمنٹ ہی بنی تو پاکستان، میرا نہیں خیال کہ خاکم بدہن پاکستان کے وجود کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ان پولیٹیکل پارٹیز نے وسائل کی بندر بانٹ آپس میں کی اور کرپشن کی ہے، اس سے تو حالات سدھرتے نظر نہیں آتے۔ جب ایجنسیاں اپنا ایک رول ادا کر دیتی ہیں تو اب ڈیسیجن جو ہے رحمان ملک نے لینا ہے، وزیر اعظم نے لینا ہے، صدر نے لینا ہے کہ ہم یہ جو آئندہ یہ ایجنسیوں نے کہا ہے کہ یہ وقوع پذیر ہونے والی ہے دہشت گردی، اس کو روکا جائے۔ صرف یہ کہہ دینا جب دہشت گردی ہو جاتی ہے اس کے بعد رحمان ملک۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ایک بار پھر لندن چلتے ہیں، چونکہ لندن سے ہمارا رابطہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا۔ رضوی صاحب، آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں 10 جنوری کو اتنا بڑا واقعہ ہوا جس میں 106 افراد شہید ہوئے، اور کوئٹہ میں تواتر کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، لوگوں نے تنگ آ کر لاشیں اور جنازے لے کر وہ بیٹھ گئے دھرنے پر، ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت برطرف کی جائے، صوبائی نااہل ہو چکی ہے۔ اب جب صوبائی حکومت برطرف کر دی گئی تو کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو اس بات کو لے کر ہڑتال اور مظاہرے کر رہے ہیں کہ کیوں یہاں پر صدر راج نافذ کیا گیا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جماعتیں اس طرح سے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں؟
بالکل صحیح کہا آپ نے، میں اپنی پہلی گفتگو کے پہلے حصے میں آ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا تھا۔ دیکھیے کہ ان جماعتوں کا مفاد اسی طرح وابستہ ہے کہ ان کو طاقت میں ہو، ان کے پاس طاقت ہو، ان کے پاس ادارے ان کے محتاج ہوں، اور پولیس وغیرہ ان کے تحت میں ہوں، تب جا کر ان کا کام بنتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گروپ جو احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ وہاں ہونا چاہیے، اس میں پیش پیش کون ہے؟ وہی مذہبی گروپ ہے جن کو سعودی عرب سے جن کا رزق وابستہ ہے، انہی سے پیسے ملتے ہیں۔ اب یہ عقیدے کی بنا پر نہیں کرتے، کیونکہ انہیں حکم ہوتا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، ایران کو نیچا دکھانے کے لیے، اور ایران کے چونکہ بارڈر پر صوبہ ہے اس لیے وہاں بدامنی پیدا کرنے کے لیے تم دہشت گردی کراؤ۔ جب یہ دہشت گردی کراتے تو صرف عقیدے کی بنا پر نہیں کراتے، ان کو وہاں سے اس کا معاوضہ ملتا ہے، وہ اپنے معاوضے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جب سے وہاں گورنر راج نافذ ہوا ہے تو ان کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے، چونکہ یہی حضرات تھے، کوئی سپیکر بنا ہوا تھا، کوئی وزیر بنا ہوا تھا، کوئی کچھ بنا ہوا تھا، کوئی کچھ بنا ہوا، تو وہیں بیٹھے تھے۔ تو اگر دیکھیے، اگر ان کے اندر اخلاص ہوتا، یہ ملک میں امن و امان چاہتے، یہ گروہ جو ہیں جو آج جمہوریت کے نام پر، دستور کے نام پر، آئین کی بالادستی کے نام پر کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کا رزق اسی سے وابستہ ہے، معاذ اللہ، کہ یہ بدامنی پیدا کرتے رہیں، قتل و غارت کرتے رہیں، اور ان کے وظیفے جو ہیں وہ پوری طرح بحال رہیں۔
چونکہ اب وہاں جب تک یہ بد امنی نہیں کرائیں گے قتل و غارت نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ باہر سے ان کی امداد جو ہے وہ رک جائے گی. اب یہ چاہتے ہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آنے والے الیکشن میں ان لوگوں کا صرف مفاد اسی سے وابستہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو ان کی مطلوبہ سیٹیں انہیں میسر نہیں آ سکیں گی. اقتدار میں ہوں گے تو ہر قسم کی بدماشی کریں گے, اقتدار میں ہوں گے تو بدامنی پیدا کریں گے, اقتدار میں ہوں گے تو اپنی سیٹوں کو لینے کے لیے کہ ہر قسم کے یہ مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کریں گے. اس لیے انہوں نے یہ احتجاج کا ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے. حالانکہ دیکھیے جو ظلم و ستم شیعوں پر ہوا اور معاشیت کے نام پر, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس لیے بنایا گیا چونکہ وہ مظلوم و مجبور طبقہ ہے, اس لیے ان کو یہ نشانہ بنایا گیا چونکہ ان کی مفاد جو ہے اسی سے وابستہ ہے, ان کو وظیفہ اسی بات کا ملتا ہے, ان کو پیسے اسی بات سے ملتے ہیں. باہر سے جو پیسہ ان کو ملتا ہے وہ اس لیے نہیں ملتا کہ وہ قال اللہ و قال رسول کی وہاں محفلیں گرم کریں یا وہ اسلامی تعلیمات کے لیے ادارے قائم کریں, ان کو پیسہ اسی مقصد کے لیے ملتا ہے کہ ان لوگوں کو ذبح کیا جائے کہ جن کے ذہن جو ہے وہ امریکی مفادات سے وابستہ نہیں ہے. وہ لوگ جو کبھی نہ کبھی امریکی مفادات کے خلاف, سامراج کے خلاف آواز نکالتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان کو ختم کر دیا جائے, ان کی بات کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے. تو اس لیے
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک بار پھر ہم چلتے ہیں کراچی جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے یقیناً پروفیسر شمیم اختر صاحب. جی پروفیسر صاحب
جی فرمائیے.
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو بہت سے حلقے ایسے ہیں جو بہرحال عدالت سے بھی گلہ مند ہوتے ہیں, ان سے بھی شکوا کرتے ہیں کہ اگر عدالتیں مجرموں کو گرفتار کرنے کے بعد رہا نہ کر دیتی, چھوڑ نہ دیتی تو شاید اس طرح کے واقعات, آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کے واقعات ہوں, گلگت کے ہوں یا کراچی کے واقعات ہوں, کاروائی کی جاتی ہے اور پھر سینہ ٹھوک کر اس کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے کہ یہ واقعہ میں نے کیا ہے, چاہے وہ لشکر جنگیوی ہو, چاہے وہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان ہو, یہ لوگ اس طرح کا باقاعدہ خم ٹھوک کر اور سینہ ٹھوک کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے انجام دیا ہے, گرفتار بھی کیا جاتا ہے ان کے لوگوں کو اور پھر کچھ دنوں تک حراست میں رکھنے کے بعد یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کافی ثبوت نہیں ملے. ایک آدمی اعتراف جرم کرتا ہے, اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے سر, میں نے پہلے عرض کیا اس پہ تفصیل کے ساتھ کہ اس میں کئی سطحیں ہیں جن پہ کچھ مجبوریاں بھی ہیں. مثلا پولیس جو ہے, آپ دیکھیں پولیس کو آپ جتنا بھی برا کہیں, میں کوئی پولیس کی وکالت نہیں کر رہا ہوں, لیکن کتنے پولیس والے بیچارے اپنے فرض کی انجام دہی میں شہید ہوئے, ان کے بال بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس سے پولیس کا, بلکہ رینجرز بھی بہت سے مارے گئے ہیں کراچی میں, اور فرنٹیئر کور میں کور کے بہت سے اہلکار شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں, اور اس کا بھی اعلان کیا ہے لوگوں نے, تنظیموں نے, کہ ہم نے ان کو مارا ہے. تو میں آپ سے بالکل اتفاق کروں گا, لیکن دیکھیے قانون کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, یا تو آپ قانون کو تبدیل کریں. یعنی میڈیا میں ایک نامعلوم شخص یا اپنے نام سے اگر اعلان کرتا ہے, اقبال جرم کرتا ہے کہ ہم نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے, تو جب تک کہ وہ شخص عدالت کے سامنے اقبال جرم نہ کر لے اور عدالت مطمئن نہ ہو جائے کہ اس نے آزادانہ طور پر بلا کسی تشدد اور دباؤ کے اقبال جرم کیا ہے, تو اس کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ یعنی یہ قانون کی بھی مجبوری ہے. تو میں عدالتوں کو میں نہیں سمجھتا مولی نظام قرار دوں گا. محض فرض کیجئے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی تنظیم کے نام سے اعلان کر دیا گیا کہ بلوچستان میں کہ ہم نے اس کو تخریب کاری میں ہمارا ہاتھ ہے, لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ اس کا ہاتھ نہیں تھا. تو محض ایک اعلان سے میڈیا پہ یا کسی صحافی کو خط لکھ دینے سے, جب تک کہ اس کو عدالت کے سامنے ثابت نہ کر لیا جائے, تو عدالت سزا اس طرح نہیں دے سکتی. اس طرح تو اگر سزا دی جانے لگے تو شہری آزادی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کا علاج یہی ہے جناب کہ فوج کو لگا دیا جائے ہزار زدہ علاقوں میں, کوئٹہ اور کراچی میں. کراچی میں جتنے لوگ روزانہ مارے جاتے ہیں تو مجموعی طور پہ پاکستان, پورے پاکستان میں اتنے لوگ نہیں مارے جاتے, اور کراچی ایک بین الاقوامی شہر ہے، یہاں ایک آدمی مارا جاتا ہے تو اس کی بازگشت پورے دنیا میں ہوتی ہے، تو اور پاکستان کا جو تصور ہے لوگوں کے ذہن میں وہ مشق ہوتا جاتا ہے، تو کراچی میں
پروفیسر صاحب آپ تو فوج لگانے کی بات کر رہے ہیں،
اور گورنر راج بھی قائم کیا جائے صاحب، اگر کوئٹے میں قائم ہو سکتا ہے تو کراچی میں اس سے پہلے قائم ہو جانا چاہیے.
جی آپ ان لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گے پروفیسر صاحب کہ اتنا بڑا کشت و خون ہونے کے بعد جب کوئٹہ بلوچستان میں گورنر راج یا صدر راج نافذ کیا گیا تو مذہبی جماعتیں بعض ایسی تھیں جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں پورے بلوچستان میں احتجاج کیا، مظاہرہ کیا کہ کیوں صدر راج نافذ کیا گیا، یعنی انہیں کیا اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کا قتل عام نظر نہیں آیا؟ آپ کراچی اور کوئٹہ کی جو بات کر رہے ہیں کہ فوج بلائی جائے تو ان کو آپ کیسے مطمئن کریں گے ان جماعتوں کو؟
مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب کسی کو، اور اس میں مذہبی جماعتیں اکیلی نہیں ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں بھی اعتراض کر رہی ہیں کہ گورنر نہیں ہونا چاہیے، ان کے مفادات وابستہ ہیں. مثلا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ کا انتخاب کریں گے، اور وہ انتخاب ظاہر سی بات ہے کہ مخلوط جو اتحاد ہے وہ کرے گا، تو اس میں ایک صرف مذہبی جماعتیں شامل نہیں ہیں، حالانکہ وہ پیش پیش ہیں اس میں، تو گورنر راج لگا دیا جائے، اور اس کے ظاہر سی بات ہے کہ اس میں صدر صاحب کو اپنے اختیارات سختی کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے. کراچی اور کوئٹہ دونوں جگہ گورنر راج لگایا جانا چاہیے، یہ میرا موقف ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، ہم شکر گزار ہیں آپ کے پروفیسر صاحب. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو. یاور صاحب ہمارے پاس دو ڈھائی منٹ کا وقت بچا ہے، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جب کہ انتخابات نزدیک آ رہے ہیں اور دہشت گردوں کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں تنظیم کے خلاف، فلاں جماعت کے خلاف، یا فلاں گروپ کے خلاف، یا فلاں مسلک کے خلاف ہماری جنگ اب تیز ہوا چاہتی ہے، تو ایک ایسے وقت جب ملک انتخابات کی طرف جا رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے؟ اور سیاسی جماعتیں، جب بشیر بلور صاحب کا قتل ہوا تھا تو ایک بار تمام سیاسی جماعتوں نے اس مسئلے پر متحد ہونے کا اعلان کیا تھا، تو وہ سارے عہد و پیمان کیا عملی جامہ پہن رہے ہیں یا صرف عہد و پیمان اسی وقت ہے اور جذباتی نعرے تھے؟
جی علی عباس صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے نزدیک جو ہے یہ پاکستان کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ اول تو مجھے جو ہے یہ ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اگر یہ ہو بھی جائیں تو ان کے بعد میں پھر انتشار دیکھ رہا ہوں، اور جو آئندہ حکومت بننے جائے گی وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی لانگر لاسٹنگ حکومت ہوگی، کیونکہ پاکستان اس وقت گھمبیر اور گھناؤنی امریکی سازش کا شکار ہے. امریکہ نے یہاں سے اپنی فوجیں پل آؤٹ کرنی ہیں، اور امریکہ کو سیف راستے چاہیے، اور امریکہ جو ہے یہ اسی وقت یہ ساری چیزیں اپنی حاصل کر سکتا ہے جب تک پاکستان میں ایک کمزور ترین حکومت نہ ہو، یا پاکستان میں انتشار و افتراق نہ ہو، اور ان کا یہ ایجنڈا جو ہے بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کی نااہل سیاسی اشرافیہ جو ہے یہ پورا کر رہی ہے، کیونکہ یہ ایسے نااہل سیاسی اشرافیہ ہے جس کو ملکی مفادات سے زیادہ اپنے گروہی مفادات اور اپنی جو ملکی وسائل کی بندر بانٹ ہے اس پہ نظر ہے. ہر جو جس جماعت کے جو لوگ ہیں اس میں اکثریت جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ اپنا کوٹا حاصل کرے یہ جو ملکی وسائل میں سے اور ملکی حکومت میں سے اور جو بھی حکومت. آپ دیکھیں کہ یہ یہاں تک اتنی غیر اخلاقی سیاسی اشرافیہ مسلط ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ ایک اعلیٰ سطحی تقریب میں شراب کے نشے میں دھت وہ خطاب کر رہا ہوتا ہے، اور وہ خطاب کرتے کرتے شراب کے نشے میں دھت گر جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے. ایک صوبے کے وزیراعظم پاکستان کے اوپر رینٹل پاور کے حوالے سے اتنے گھمبیر الزامات عائد ہوتے ہیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ گرفتاری کے احکامات تک جاری کرتی ہے، لیکن کسی میں کوئی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ خود جو ہے وہ استعفیٰ پیش کر کے سپریم کورٹ میں پیش ہوں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں نااہل ترین اور جو کرپٹ سیاسی اشرافیہ اس ملک پر.
بہت شکریہ، بہت شکریہ، وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. اور صاحب میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے بچانے کے لیے ایک قومی عزم اور اتحاد کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.